بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس رسالے کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے الامر والنہی پہ، تکلیف کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور آج کے درس میں ہم بیان کریں گے آگے بڑھتے ہوئے موانع التکلیف. تکلیف کی رکاوٹیں، موانع یعنی رکاوٹیں. پہلے تو جان لیں، پچھلے درس میں تکلیف کے متعلق مختصر سی بات کی تھی. تکلیف کسے کہتے ہیں، تکلیف کا مطلب کیا ہے، تو تکلیف کے متعلق اہم بات کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. تکلیف لغت میں کہتے ہیں مشقت کو، عربی زبان میں، عربی لغت میں تکلیف یعنی مشقت. وہ مشقت وہ چیز ہوتی ہے جس میں جد و جہد کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور اصطلاحا یعنی شرع اصطلاح میں الزام ما به کلفۃ او مشقہ، کسی کے اوپر ایسی چیز لازم کر دینا جس میں مشقت ہو، یہ اصطلاح میں ہے. اور شرعا، تیسری تعریف شرع کی ہے، شرعا یعنی جب تکلیف کا لفظ قرآن اور سنت میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الزام المکلف بمقتضی الشرع، کسی مکلف شخص کو یا کسی مکلف شخص کے اوپر شرعی احکام لازم کر دینا، مکلف شخص کے اوپر شریعت کے احکام لازم کر دینا، اسے کہتے ہیں تکلیف شرع میں. تکلیف کے ارکان چار ہیں، ارکان التکلیف، تکلیف کی بنیادیں یا ستون جو ہیں وہ چار ہیں. نمبر ایک الحکم، حکم کیا ہے، امر اور نہیں، امر یا نہیں. امر میں دو حکم ہیں، نہیں میں دو حکم ہیں، اور ایک ہے نہ امر نہ نہیں، ٹوٹل پانچ احکام شرعیہ ہیں. امر کے دو حکم کون سے ہیں، یا تو فرض جسے واجب بھی کہا جاتا ہے، اور یا مستحب. نہیں میں دو حکم ہیں، حرام جسے ممنوع بھی کہا جاتا ہے یا مکروہ. تیسرے میں نہ امر ہے نہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جواز، جائز یا حلال. دوسرا رکن ہے، دوسرا ستون ہے الحاکم، حکم دینے والا. اور حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا رکن ہے المحکوم علیہ، جس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے، اور وہ ہے المکلف، مکلف. مکلف کون ہے، جن اور انس، اس کو حکم لگایا جا رہا ہے، مکلف اور مکلف ہے جن اور انس. نمبر چار المحکوم بہ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، المحکوم بہ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ احکام یا وہ شریعت کے حصے ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسا کہ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، آخر تک. یہ محکوم بھی ہے. تو چار ارکان ہیں تکلیف کے. جن کی تکلیف، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ انسان تو مکلف ہے، کیا جن بھی مکلف ہیں؟ جی ہاں، جن بھی مکلف ہیں. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کرنا حکم شرعی ہے، یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان پر لازم ہے کہ میری عبادت کریں. اور کسی چیز کو لازم کر دینا کسی انسان کے اوپر، اسے کہتے ہیں تکلیف. تو سب سے بنیادی تکلیف کا حکم جو انسان کو دیا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی توحید العبادت کا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، سورة الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن نہیں سوال کیا جائے گا عَنْ ذَنْبِهِ اس کے گناہ کے بارے میں، انسن ولا جان، نہ انس اور نہ جن، یعنی یہی مکلف ہیں انس اور جن جن سے سوال کیا جائے گا. تیسری دلیل ہے الاجماع، امت کا اجماع ہے ہر دور میں کہ جن مکلف مخلوق ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ جن مکلف ہیں، لیکن کیا انسانوں کی طرح ہی مکلف ہیں جیسے کہ انسان مکلف ہیں؟ یہ دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں، سوال کروں، انسان تو حج کرتا ہے، کیا جن بھی حج کرتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں جن بھی حج کرتے ہیں. خاموش کیوں ہو؟ جن بھی حج کرتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، جن بھی نماز پڑھتے ہیں. روزہ رکھتا ہے انسان، جن بھی روزہ رکھتے ہیں. زکوٰۃ انسان دیتا ہے، جن بھی زکوٰۃ دیتا ہے. لیکن کیا انسانوں کی طرح ہی برابر برابر مکلف ہیں؟ اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں فرمایا ہے، یہ تو بیان کیا ہے کہ وہ مکلف ہیں، اس تکلیف کی تفصیل نہیں بیان کی. اور یہ تفصیل علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. ملائکہ مکلف نہیں ہے، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. مکلف جو ہے وہ اس میں اختیار ہوتا ہے، ملائکہ میں اختیار ہے ہی نہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. صرف جن اور انس ہیں جو مکلف ہیں، درند پرند بھی مکلف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ انسان کی حقیقت، انسان کی بناوٹ، انسان کی بنیادی وجہ پیدائش سے بالکل مختلف ہیں، کہ انسان تو پیدا ہو مٹی سے اور جن پیدا ہوا ہے آگ کے سیک سے، مارجی من نار، آگ سے نہیں، آگ کا جو سیک ہوتا ہے، آگ کی جو گرمی ہوتی ہے، اسی سے جن پیدا کیے گئے ہیں. جب خلق کے اعتبار سے ان کا فرق ہے تو ظاہر ہے تکلیف کی تفصیل میں بھی فرق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ کی گرمی سے بنی ہوئی چیز کو دونوں اللہ تعالیٰ برابر نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی خلقت کی بنیاد ہی مختلف ہے. واللہ اعلم. اب آتے ہیں درس کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں موانع التکلیف، یہ تو جان لیے کہ تکلیف کی ارکان بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں. آگ کی گرمی آگ سے الگ ہے بھی اور نہیں بھی. آگ اس شعلے کو کہتے ہیں جس کا رنگ سرخ اور پیلا ہوتا ہے. آگ آپ کو نظر آتی ہے، کیا آگ کی گرمی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ اس لیے جن نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. مارجین من نار، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ نار سے، آگ نہیں فرمایا، مارج فرمایا. مر یہی گرمی سے ایک آگ کا، آپ دیکھتے ہیں آگ کے اوپر آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ سی چیز نظر آتی ہے. آگ کے اوپر وہ جو ٹرانسپیرنٹ سی چیز ہے وہی مارج ہے، وہی نار، یعنی یہی اس کے ہی مطلب ہے. یعنی آگ وہ نہیں جو شولے والی، جس سے جو جس کا رنگ سرخ اور پیلا یا نیلا رنگ ہے، یہ نہیں. یعنی اس کا جو سیک ہے اسی سے پیدا کیا. اور دونوں سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے، دوسرے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اگر ہم رنگ دیکھیں اور اس کی کیفیت دیکھیں تو اس میں فرق ہے, اگرچہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. آگ کے تو سیک بھی ہے, گرمی بھی ہے, یعنی سیک بغیر آگ کے ہو نہیں سکتا. مور ایک تکلیف,
لیکن انسان مٹی سے تو یہ مٹی, اگر اس کی بھی وضاحت کیجیے تو مٹی وہ خاص, وہ مٹی کا وجود نہیں ہے ہمارا, نظر نہیں آتا.
جی ہاں,
یعنی بنے مٹی سے لیکن مٹی نظر,
مٹی ہے, پانی ہے, پھر فخار ہے, من صلصال کالفخار, طین ہے. یہ سب مرحلے ہیں جب انسان بنا ہے. پانی بھی ہے, پانی مٹی بن کے کیا بنا, طین, کیچڑ کی طرح. پھر وہ ذرا سوکھ گیا, فخار بن گیا تھوڑا اور سوکھ کے. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے ہیں.
نام,
ہاں نام مٹی کے, جو بنیاد اسی کا دیا جاتا ہے. جی ہاں, معنی تکلیف, شیخ صاحب فرماتے ہیں تکلیف بمانے تکلیف کے رکاوٹیں ہیں. منہا, ان میں سے, الجہل, جہالت نمبر ایک, والنسیان, بھول نمبر دو, والاکراہ, اکراہ کرنا, مجبور کرنا نمبر تین.
الجہل
جہالت, النسیان بھول جانا, الاکراہ مجبور کرنا.
اکراہ,
جی ہاں, الاکراہ مجبور کرنا,
تین
ہے. اس کی دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو معاف کر دیا, تجاوز یعنی معاف کر دیا. کس چیز سے؟ الخطأ, خطا سے, والنسیان, بھول سے, وما استکرہوا علیہ, اور اس چیز پر جس پر انہیں مجبور کیا جائے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2045 میں. جیسا فرماتے ہیں رواہ ابن ماجہ والبیہقی ولہ شواہد من الکتاب والسنۃ تدل علی صحتہ, اسے ابن ماجہ نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے, اور اس کے شواہد ہیں قرآن مجید اور سنت میں سے جو اس کی صحت پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ کسی عالم سے حدیث کے بعد ایسے الفاظ سنیں تو اس کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھ آتا ہے؟ حدیث میں ضعف ہے, حدیث کی سند میں ضعف ہے, حدیث کی سند میں ضعف ہے, یعنی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, یا ضعف ہے سند کے اعتبار سے. یہاں پر شیخ صاحب ایک ہمیں مصلح حدیث کا ایک قاعدہ یاد ہوگا کہ اگر کسی حدیث کی سند میں ضعف پایا جائے اور وہ ضعف یعنی اس کی سند میں کوئی کذاب راوی نہ ہو یا متہم بالکذب نہ ہو, یعنی روایت نہ موضوع نہ متروک ہو, اگر روایت رد کرنے ضعف کی وجہ حافظے کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, جہالت ہے راوی کی, تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن لغیری کے درجے کو پا سکتی ہے, حسن لغیری ہی ہو سکتی ہے. کب؟ جب اس کے سارے طرق اکٹھے کر لیے جائیں. اسے کہتے ہیں متابعات, متابعہ. لیکن یہاں پر متابعہ بھی نہیں ہے. پھر ایک سٹیپ آتا ہے شواہد کا, قرآن اور حدیث کی بنیاد علم جو ہے کیا اس کے مطابق ہے حدیث یا مخالف ہے. اگر مطابق ہے تو ہم کہیں گے صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں پہلے سے موجود ہے. یعنی ایک روایت میں تینوں لفظ آئے ہیں نا, قرآن مجید میں اکراہ کی حالت ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال دیکھیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ, یا اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو یا خطا ہو. اور اکراہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اکراہ کے متعلق مشہور قصہ ہے سیدنا عمار بن یاسر کا, الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان, سیدنا عمار بن یاسر کو پکڑا مشرکین مکہ نے اور کافی تکلیف پہنچائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو, کچھ کہو. اسے نہیں کہا, مارنا شروع کر دیا. مجبوری کی حالت میں کچھ الٹی سیدھی بات کر دی. پھر روتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, روتے ہوئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجبور کیا گیا اور میں نے یوں کہا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمار تو اپنا دل کیسے پاتا ہے؟ پھر عمار نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مطمئن ہے ایمان سے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عاد فعد, اگر دوبارہ ایسے کرے تم بھی دوبارہ ایسے کہنا, کوئی حرج نہیں ہے. جب ایمان دل میں جگہ کر جائے, اطمینان ہو, پھر ایسے الفاظ مجبور میں کہنے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان پہ, کوئی حرج نہیں ہے. جب یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہیں اور ایک روایت ہمیں ملی ہے جن میں یہ تینوں چیزیں ہیں, کون سی ہیں؟ خطا ہے, بھول ہے اور مجبوری ہے. سند ضعیف ہے, لیکن یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ شاہد بن جاتی ہیں اس حدیث کی صحت کی. اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ کیا دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے ہم نے؟ نہیں. فرق صرف اتنا ہے, حدیث اسے بیان کرتے ہیں کہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ آ گئیں, ورنہ ہمیں ایک آیت الگ سے پڑھنی ہوتی, دوسری آیت الگ سے پڑھنی ہوتی, اور اتنی لمبی بات کرنی ہوتی جو میں نے ابھی بیان کی ہے, اس سے لمبی بھی ہو سکتی ہے. جب آپ ایک حدیث پڑھ لیں گے اسے بتا دیں گے اور اس کے شواہد ہیں قرآن مجید میں, تو حدیث صحیح سمجھی جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجہل, سب سے پہلے جہالت پہ بات کرتے ہیں. الجہل معناہ عدم العلم, جہل کا مطلب کیا ہے؟ عدم العلم, کہ علم کا نہ ہونا. اور یہ پہلے ابواب بھی گزر چکا ہے. علم کے کتنے مرتبے ہیں؟ چھ. کون سے ہیں؟ علم ہے. علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا اس کی حقیقت کے مطابق, جزم کے ساتھ. ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما, یہ پانی کا گلاس ہے, میں کہوں گا یہ پانی کا گلاس ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ پانی کا گلاس ہے. اب مجھے علم ہو گیا کہ اسے کہتے ہیں پانی کا گلاس, یہ علم ہے. دوسرا, اس کا اپوزٹ ترتیب ضروری نہیں ہے, جی جہل, آسانی جہل. جہل کا مطلب ہے عدم العلم, علم کا نہ ہونا. یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں جہل, جہالت. تیسرا ہے الجہل المرکب, یہ کیا ہے؟ یہ جوز ہے. جب یہ کہا مجھے پتا نہیں ہے تو جہالت ہی. اب یہ جوز ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف جاننا اور اسی پر ہی جزم کرنا اور کسی کی بات ماننا ہی نہیں. بھئی یہ جوس نہیں پانی ہے, نہیں ہے ہی جوس, یہ جہل مرکب ہے. تیسرا درجہ ہے شک, یہ کیا ہے؟ پانی بھی ہو سکتا ہے, جوس بھی ہو سکتا ہے, 50-50 ہے. یہ اس سے کم خطرے کا الارم ہے, یہ کم خطرہ ہے پہلے سے. چوتھا درجہ ہے گمان, وہم. وہم کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی بھی ہو سکتا ہے, جوس بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے جوس ہے, یعنی 40-60 وہم. پانی بھی ہو سکتا ہے, جوس بھی ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت سے دور ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جوس, یہ پانی نہیں ہے, اسے کہتے ہیں وہم. آخر میں ہے ون. ون کا مطلب ہے میرا خیال ہے یہ پانی بھی ہو سکتا ہے, جوس بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پانی ہے, یعنی حقیقت کے زیادہ قریب. یہ چھ مرتبے ہیں علم کے اور جہل کے. علم کے چھ مرتبے ہیں, سب سے خوفناک اور بدترین مرتبہ جہل مرکب کا. ون واد وانون, واد واد نون, سب سے واوا وانون, سب سے جو بدترین اور خوفناک مرتبہ ہے کون سا ہے؟ جہل مرکب والا. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امت پر. آج امت کا حال کون سا ہے؟ اگر ہم امت کو تھوڑا سا دیکھیں, ایسے تھوڑا سا ٹروٹ کے دیکھیں, ان چھ مرتبے میں سے امت کہاں ہے آج؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ چھ پوائنٹ کی سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو امت کہاں پہ ہے آج؟ جب امت کی بات کروں تو اکثریت کی بات ہوتی ہے, ایکسیپشنز نہیں. ایک دو پرسنٹ، 5% کی بات نہیں، 90-95% کی بات ہو رہی ہے. امت کہاں ہے؟ کیا آج ہم نے شریعت کو صحیح سمجھا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یا اس کے خلاف سمجھا ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اسے موبائل فون کہتے ہیں یا نہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے، جاہل بھی جانتا ہے. بات شریعت کی ہو رہی ہے تو شریعت کے احکام کی بات میں کر رہا ہوں. جہل مرکب ہے، جہل مرکب ہے. آج کل قبر پرستی توحید بن چکی ہے، بدعت سنت بن چکی ہے. جشن میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی اور عظیم نشانی بن چکی ہے. اگر یہ جہل مرکب نہیں ہے تو جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں. اللہ تعالی رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم علم نافع عمل صالح خود بھی سمجھیں اور سیکھیں، اور امت تک بھی اپنے اس پیغام کو پہنچائیں. جیسا فرماتے ہیں، فالجہل، جہل کا مطلب ہے عدم العلم. یہ کون سا جہل ہے؟ جہل بسیط، سمپل اگنورینس. دوسری کون سی ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورینس. جہل مرکب یعنی کمپاؤنڈ اگنورینس. عدم العلم، کاش کوئی شخص کہتا مجھے پتہ نہیں کہ شرک ہے کیا یا توحید کیا ہے، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ کہتا ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ جوس ہے، اب تو پہلے میں مجھے ڈبل محنت کرنی پڑے گی. جہل مرکب میں ڈبل محنت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جوس ہے، نہیں، اسے پہلے ایک پہلا اسٹیپ ہے. پہلے بتاؤں گا جوس ہوتا کیا ہے، پھر بتاؤں گا پانی کیا ہوتا ہے، پھر ثابت کروں گا کہ یہ جوس ہے پانی نہیں ہے. تین گنا محنت کرنی پڑی کہ نہیں. اگر وہ کہتا میں جانتا نہیں ہوں کیا ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ صرف یہ کہنا چاہیے کہ پانی کیا ہوتا ہے، وہ یہ پانی ہے بس. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجہل، جہل کا مطلب عدم العلم، کہ علم کا نہ ہونا. فمتى فعل المکلف محرما، بس جب کوئی بھی مکلف، مکلف کون ہے؟ عاقل بالغ، جیسے پہلے بیان کیا تھا. فمتى فعل المکلف محرما، بس جب کوئی بھی مکلف محرم عمل کا ارتکاب کرے، حرام عمل کا ارتکاب کرے، جاہلا بتحریمہ، اس حالت میں کہ اسے علم نہیں کہ یہ چیز حرام ہے جو میں کر رہا ہوں، حکم کیا ہے؟ فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کوئی بھی حکم شرعی جاری نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جاہل ہے. فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کی مثال کمن، کف. کاف کیا ہے؟ کاف تشبیہ کے لیے، من اسم موصول ہے، معنی الذی، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جس نے، کمن تکلم فی الصلاۃ جاہلا بتحریم الکلام، جس نے نماز میں کلام کیا، بات کی، اس حالت میں کہ وہ جاہل ہے، بے علم ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ نماز کے دوران کلام کرنا حرام ہے. کیا حکم ہے؟ نماز باطل ہے اس کی؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. وجہ؟ اس کو علم ہی نہیں ہے. یعنی ایک بوڑھا انسان ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے نماز کے دوران تکبیر تحریمہ کے بعد ساتھ والے سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی رکعت ہے، یہ تھوڑا سا دیر سے آیا ہے. نماز کے بعد اس نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا ہے، نماز میں بات نہیں کی جاتی، حرام ہے. نماز دوبارہ دہرائے گا کیا؟ نہیں، بے علم تھا. اگر عالم ہے، اسے پتہ ہے، علم کے بعد اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہے. اس کی دلیل بھی ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے، نماز ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ساتھ والے نے چھینک ماری، اس نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے دوران ہی. تو صحابہ کرام نے اسے خاموش کرنے کے لیے ایسے اپنے ہاتھ ہاتھ میں مارتے رہے تاکہ خاموش ہو جائے. اسے پتہ نہیں تھا کہ کلام جو ہے نماز میں جائز نہیں ہے. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ نماز ہے، یہ کلام کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. پھر اسے پتا چلا کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے یہ نماز کے دوران جائز نہیں ہے، یعنی کلام کرنا نماز کے دوران جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو یہ دلیل ہے کہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں کلام کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں ومت ترک واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه، اگر نماز کا کوئی واجب نماز کی بات ہو گئی، ومت ترک واجبا اگر کوئی واجب چھوڑ دے جہالت کی وجہ سے، وہ اسے نہیں پتا کہ یہ جو عمل میں نے چھوڑا ہے یہ واجب ہے، لم يلزمه قضاؤه اس پر لازم نہیں کہ اس کی قضا کرے، اذا كان قد فات وقته خاص طور پہ اگر اس کا وقت ختم ہو چکا ہو. قضا کب کی جاتی ہے؟ کوئی چیز قضا کب کی جاتی ہے؟ وقت ختم ہو جائے. بدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یأمر المسیء فی صلاته وکان لا یطمئن فیها. اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے حدیث المسیء صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی، اساءت کی، نماز غلط طریقے سے پڑھی، جیسا فرماتے ہیں وکان لا یطمئن فیها، اور وہ صحابی جو ہیں وہ شخص جو ہیں نماز میں اطمینان نہیں کرتے تھے، اور اطمینان نماز کا رکن ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس شخص کو حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو تیسری مرتبہ کے بعد آ کے عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، فعلمنی، یہ دلیل ہے، یہ شاہد ہے، بس مجھے تعلیم دیجیے، میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ بہترین طریقے سے وضو کرو، تم ایک طرف رخ کرو، تکبیر تحریمہ پڑھو، پھر پورے ارکان نماز جو ہیں وہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لم یأمرہ بقضاء ما فات من الصلوات، جہالت کی وجہ سے اس نماز کو تو دہرانے کا حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اچھا جو باقی نمازیں تھیں وہ بھی تو ویسے پڑھتا تھا کہ نہیں، جیسے یہ ابھی پڑھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کا مطلب پہلی نماز بھی یہی پڑھتا رہا نا ابھی تک جب سے نماز اس پر فرض ہوئی ہے. تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ حکم دیا کہ پچھلی نمازیں بھی قضا کرو؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جہالت کی وجہ سے کوئی شخص عمل کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، قضاء عمری بھی نہیں ہے. بارک اللہ فیک، قضاء عمری بھی نہیں ہے. واجب عام طور پہ رکن بھی شامل ہوتا ہے اور فرض کو بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں. یہاں پہ فرماتے ہیں وَن تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ، یعنی کوئی بھی واجب نماز سے اندر ہو یا باہر ہو، انسان کا کوئی چیز واجب ہے اسے پتہ نہیں کہ یہ واجب ہے، جاہل ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں. اسی شخص نے واجب کا لفظ استعمال کیا، رکن کا استعمال نہیں کیا لفظ، اگرچہ اطمینان نماز کا رکن ہے. اگر نماز کے اندر دیکھیں تو واجب اور چیز ہے اور رکن اور چیز ہے، لیکن واجب جو ہے عام طور پہ نماز کے باہر بھی اگر استعمال کیا جائے تو فرض کو بھی کہتے ہیں اور رکن کو بھی کہتے ہیں، واجب تینوں ایک چیزیں ہیں، شروط بھی واجب ہوتی ہیں، سب واجب ہیں. اس لیے شیخ صاحب نے واجب کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں سب شامل ہیں جو چیز ضروری ہے. جی دیکھیں، وضو جو ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے. وضو جو ہے، اگر کوئی شخص وضو نہیں کی، اس نے وضو نہیں کیا، اسے نماز پڑھ لی، بھول، اسے یاد آیا، اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہوئی نہیں، شروع سے نہیں ہوئی، اسے علم ہے کہ وضو واجب ہے کہ نہیں. بات دیکھیں، علم الجہل کی سمجھیں ذرا، جہل کا مطلب اسے علم ہی نہیں ہے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کی، شروع سے علم نہیں ہے، لیکن ایک شخص کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، لیکن بھول گیا، یہ اور مسئلہ ہے، ابھی بیان کروں گا میں آگے. اس میں وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ نماز پڑھے گا. جی جہاں یاد ہے نماز چھوڑ، نماز ہے ہی نہیں نا. جیسا فرماتے ہیں وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضر الحاضرة على الوجه المشروع. کیسے؟ ہاں کپڑوں میں نجاست ہے، کپڑوں میں نجاست ہے. اگر نجاست آپ کے سامنے ہے، مثلا رومال پہ لگی ہے، جی یہ بھی شروط میں ہے، بتا رہا ہوں میں آپ، جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا بھی شروط میں سے ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کا کپڑا ایسا ہے جو ناپاک، جو آپ اتار سکتے ہیں، مثال کے طور پر رومال ہے، ٹوپی ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس میں گندگی لگی ہے، آپ اتار سکتے ہیں نا فوراً، اتار دیں نماز درست ہے. اگر ایسی جگہ پر گندگی لگی ہے جو آپ نماز کے دوران اتار نہیں سکتے، جیسا کہ پاجامہ یا پینٹ ہے، پھر تو نماز نہیں، اس کو صاف کریں پھر نماز پڑھیں. جیسا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نماز کا حکم نہیں دیا جو گزر چکی، لیکن اس نماز کا حکم دیا جو حاضرہ تھی اس وقت میں، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا. جیسا فرماتے ہیں وَالنِّسْيَان، نسیان کہتے ہیں بھول کو. ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، نسیان کی تعریف کیا ہے؟ کسی معلوم چیز سے دل کا غافل ہو جانا، کسی معلوم چیز سے دل کا، معلوم چیز سے دل کا غافل ہو جانا. جی ذہول، ذہول کہتے غفلت کو، غفلت کو. جی ہاں موبائل معلوم ہے، میں عام مثال دیتا ہوں، معلوم ہے نا میری جیب میں ہے. بعض اوقات میں جاتا ہوں اور ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، بھول جاتا ہوں. تو ذہول الشیء، ذہول القلب یا ذہن عن شیء معلوم، یہ معلوم ہے میرے لیے موبائل کیا ہے، اسے جیب میں رکھنا، یہ بھی جانتا ہے جیب میں رکھنا ہے، ساتھ اٹھانا ہے، لیکن بعض اوقات غفلت کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بھول. تو بھول کی تعریف کیا ہے؟ کسی معلوم چیز سے دل کا غافل ہو جانا. فمن فعل محرما، بس جس نے بھی کوئی حرام عمل کیا، ناسیا بھول کی وجہ سے، فلا شیء علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں. مثال کمن اکل فی الصیام ناسیا، روزہ کی حالت، اس کی مثال ایسا فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص روزہ کی حالت میں کوئی چیز کھا لے بھول کی وجہ سے، کیا حکم ہے اس کا؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں نہیں ٹوٹا بھائی؟ روزہ اس نے کھایا ہے، اور مفسدات الصیام میں سے سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کھانا پینا ہی تو ہے. پوری ایک روٹی کھا گیا، سات آدھے پلیٹ چاول بھی کھا گیا، پانی کے دو گلاس بھی پی گیا، پھر اسے یاد ہے بھی مجھے روزہ تھا، ابھی نہیں ٹوٹا روزہ اس کا، پھر کب ٹوٹے گا بھائی؟ اتنا کھانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا، جب جان بوجھ کے کھائے گا بارک اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ بھول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب رکاوٹ کیا ہے؟ مکلف پر واجب ہے کہ وہ روزہ نہ توڑے. دیکھیں سمجھے ذرا، بات رکاوٹ ہی کی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کیا رکاوٹ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا؟ بھول، بھول رکاوٹ ہے. نکالے بھائی اس کو. اچھا وہ منتر رکھا واجبا ناسیا، وہی نا نکال دے، یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ منتر رکھا واجبا ناسیا، اور جو شخص، یہ تو حرام کا ارتکاب تھا، اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟
یہ
امت ترکہ، دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں صیغ العموم میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو رمضان کے دن میں بھول کی وجہ سے کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی روزہ بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کھایا اور پیا بھول کی وجہ سے تو پھر اپنا روزہ تمام کرے، پورا کرے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے، یہ بھی فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ومن ترک واجب الناس کین فلا شیء علیہ. اور بعض نسخوں میں ومت ترک مت و من دونوں میں کوئی فرق نہیں, من جس نے بھی ومت جب بھی, دونوں عموم کے لیے ہیں. ترک واجبا واجب چھوڑا, ناسیاً بھول کی وجہ سے, فلا شیء علیہ حال نسیانی تو اس پر کوئی حرج نہیں کوئی چیز نہیں, اس حالت میں جب وہ بھولا ہوا تھا. ولیکن علیہ فعلہ اذا ذکرہ, یہاں پہ فرق ہے, لیکن جب اسے یاد آ جائے تو اس پر واجب ہے کہ اسے کرے. کیسے؟ دلیل, جو واجب چھوٹ گیا, جو عمل چھوٹ گیا اسے, واجب بھول گیا انسان, فرض نماز ہے,
نماز بھول جاتی ہے,
فجر کی نماز ہے, اٹھا باتوں باتوں میں بیٹھ گیا, ناشتہ کیا, مسجد ذرا دور ہے, اذان کی آواز نہیں آتی, گھڑی کی طرف دیکھا نہیں, ناشتہ کرتے 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 پتہ چلا وہ نماز تو ہو گئی, کیا اس کے اوپر حکم ہے؟ بس نماز گئی چھوڑ دے گا؟
ابھی ایئرپورٹ پہ گئے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے دونوں. ہاں, میں جب آیا مجھے دوسرے دن ظہر کے بعد پتہ چلا کہ میں نماز نہیں پڑھی.
اللہ اکبر.
رات کے 2 بج گئے تھے, صبح کی نماز پڑھی.
سبحان اللہ. برحال تو
ظہر کے بعد پڑھی.
یہ شریعت کی آسانی ہے, اسے کہتے ہیں شریعت کی آسانی. یہی تو یہ آسان دین ہے میرے بھائیو, آسان دین ہے, فطرت کا دین ہے. لیکن سبحان اللہ, اس فطرت کے دین, آسانی کے دین کو لوگوں نے کتنا مشکل کر دیا ہے. بعض لوگوں نے دین میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ اب مسلمانوں پر بھی یہ دین بھاری پڑ گیا ہے. مسلمانوں پر, ہم غیر مسلم کی بات نہیں کر رہے, مسلمانوں پر, کلمہ پڑھنے والوں پر یہ دین آج کل بھاری ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں جو دین کا حصہ ہیں ہی نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن علیہ فعلہ اذا ذکرہ, جب اسے یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے جو چیز وہ بھول گیا ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من نسی صلاة فلیصلیہا اذا ذکرہا. سے بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی نماز کو بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے پڑھ لے. جیسا فرماتے ہیں والاکراہ, اکراہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں الزام الشخص بما لا يريد, یعنی کسی شخص پر ایسی چیز لازم کرنا جو وہ نہیں چاہتا. مجبوری کی تعریف کیا ہے؟ مجبوری کی, کسی شخص پر ایسی چیز لازم کر دینا جو وہ نہیں چاہتا. آپ کھانا نہیں چاہتے یا بچہ کھانا نہیں چاہتا, بعض وہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کیا کرتی ہے, ماں اس کا منہ پکڑتی ہے ایسے کھول کے نا ایسے, اور چمچ لے کے زبردست منہ میں ٹھوستی ہے, وہ بچہ نہیں چاہتا اور یہ زبردستی, اسے کہتے ہیں مجبوری. یعنی کسی شخص پر ایسی چیز کو لازم کرنا یا لازم کر دینا جو وہ نہیں چاہتا, اسے کہتے ہیں مجبوری. فمن اکرہ علی شیء محرم فلا شیء علیہ, بس جس کو مجبور کر دیا گیا کسی محرم چیز کے ارتکاب کرنے کا, تو اس پر کوئی حرج نہیں, اس پر کوئی چیز نہیں, یعنی شرعاً کوئی چیز نہیں, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کمن اکرہ, اس کی مثال یہ ہے کہ جس شخص کو بھی مجبور کیا گیا, علی الکفر وقلب مطمئن بالایمان, اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل, شرط ہے یہ, اس کو انڈر لائن کر لیں, بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, تو کوئی حرج نہیں. دلیل میں بیان کر چکا ہوں سن انبار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا قصہ. ومن اکرہ علی ترک واجب, اور جسے مجبور کر دیا گیا کہ واجب کو چھوڑ دے, ترک کر دے, فلا شیء علیہ حال الاکراہ, تو اس پر کوئی حرج نہیں جب اسے مجبور کیا گیا. لیکن ایک شرط یہاں پر بھی ہے, انڈر لائن کریں, وہ علیہ, یعنی اس پر واجب یہ ہے, علیہ یعنی واجب ہے, وہ علیہ قضاءہ اذا زال, جب یہ مجبوری ٹل جائے, زال یعنی ٹل جائے, ختم ہو جائے, چلی جائے, علیہ قضاءہ, تو اس پر واجب ہے کہ اسے قضا کرے. محرم کی قضا ہو سکتی ہے, کوئی چیز محرم کا ارتکاب کرے. بعض بار قضا کی بات ہو رہی واجب کے اوپر, یاد رکھیں ذرا. کسی کو مجبور کر دیا گیا کفر پہ, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, لیکن فرض چیز کو چھوڑنے کا کفارہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کفارہ ہے قضا کرنا اس کا. کمن اکری علی ترک الصلاح, اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے, حتی خرج وقتها, اس وقت تک جب تک کہ اس نماز کا وقت ختم ہو چکا, فإنه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه, اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس نماز کی قضا کرے جب مجبوری ٹل جائے اور ختم ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْمَوَانِعُ, اور یہ جو موانع ہیں, اِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. لِأَنْهُ بَنِيٌ عَلَى الْعَفُو وَالرَّحْمَةِ, کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حق, جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں, تو اس کی بنیاد عفو اور رحمت پہ ہوتی ہے, معافی اور رحمت پہ ہوتی ہے. وَمَا فِي حُقُوقِ الْمَخْلُوقِينَ, لیکن مخلوقین کے حقوق میں, فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. تو یہ چیزیں جو ہیں, جو رکاوٹیں ہیں حقوق المخلوقین میں, مخلوقات کے حقوق میں, ان کا کوئی اثر نہیں, تو انسان ضامن ہو ہی جاتا ہے. ضامن کا مطلب, ضمان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, ضمان کا مطلب ہے کہ وہ اس کی گردن میں ہے, حقوق المخلوقین ادا کر کے رہے گا, اگرچہ جہالت کی وجہ سے کسی کا مال کھایا ہے, بھولے سے کسی کی گاڑی چوری کر لی ہے بھولے سے, یا مجبور کسی کو, آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ اس کی گاڑی توڑو اور گاڑی ٹوٹ گئی مجبوری کی حالت میں, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی گاڑی واپس لوٹاؤ, کیونکہ یہ حق لوگوں کا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق. اللہ تعالیٰ معاف کر دیا آپ کو, اس بندے کا کیا قصور ہے جس کی گاڑی آپ نے توڑی ہے؟ آپ نے اپنی جان بچا لی نا, آپ کی جان بچ گئی نا, تو پھر گاڑی تو دو اس کو نا, جان کے بدلے میں. بات سمجھے کہ نہیں؟ شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں, اما فی حقوق المخلوقین فلا تمنع من ضمان ما یجب ضمانه اذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه. یہ انڈر لائن, یہ شرط ہے, اگر صاحب حق جو ہے, جس کی حق تلفی ہوئی ہے, اگر وہ راضی نہیں ہے تب تو اسے آپ دیں گے. اگر وہ راضی ہو گیا, وہ کہے گا یار آپ مجبور تھے, میں نے آپ کو معاف کر دیا, پھر آپ گاڑی واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, واللہ اعلم, اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. جی,
یہ جو جاہل کے بارے میں بتایا, تو یہ کہتا ہے کہ اگر جاہل کو نہیں پتا, صرف نماز کی مثال کی جیت کریں, تو صرف وہی نماز انہوں نے پڑھی جو اس نے ان کو کہی, اور
صلی اللہ علیہ وسلم
کی ان کی قضا نہیں. ایک عورت ہے, اس کو مینسٹریشن سائیکلز آتے ہیں, ایسا عورت ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ روزہ اس نے قضا کرنا ہے اس کے بعد, تو پھر اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے بعد میں جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ نے قضا کرنا ہے؟
نہیں, اسے پتہ نماز فرض ہے کہ نہیں, بات سمجھیں ذرا. جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے, یہ اسے پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, سمجھیں ذرا.
نماز میں بات کرنی,
ٹھیک ہے نا, جیسا کہ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں, بچپن سے جب سے پیدا سے پتہ نہیں ہے, وہ نماز ایسے پڑھا بغیر وضو کے, یہ فرق ہے. لیکن ایک حائض عورت, اسے پتہ ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, شرط پوری کرنا ضروری ہے, اس کے جزئیے کا پتہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت پر نماز پڑھ سکتے نہیں یا قضا ہے کہ نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر یہ جہالت ہے واقعی, اگرچہ یہ چیز موجود نہیں ہے واللہ اعلم, اگر اس کو بالکل پتہ نہیں ہے تو پھر وہ قضا نہیں کرے گی, جاہل تھی نا, چاہے شرط مکمل شرط کی جہالت ہو یا طہارت کے کسی حصے کی جہالت ہو, اس میں کوئی حرج, قضا نہیں کرے گی وہ. جس نے حیض کی حالت میں رکھا ہے جہالت کی وجہ سے, اس کو پتا نہیں تھا تو وہ قضا کرے گی, اس کو روزہ ہوا ہی نہیں, اس کو پتا نہیں تھا.
پر یہ تو وہی جہل کی بات نہیں.
جی ہاں جہالت قضا اس لیے کرے گی کہ اس کو فرضیت کا پتا ہے. دیکھیں روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کے لیے پاک ہونا فرض ہے, یہ بنیادی بات ہے. اب آئی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا روزہ رکھ سکتی ہے عورت کے نہیں رکھ سکتی. اگر عورت کو بالکل مکمل علم نہیں ہے, میرے بات سمجھیں ذرا, یعنی اس کو جہاں پر رہتی ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے, اس کو بھی پتا نہیں ہے, ایسی حالت میں جہالت کی وجہ سے اس کو کوئی حرج نہیں ہے, وہ قضا بھی نہیں کرے گی, اس کو پتہ ہی نہیں. جیسے کہ حدیث میں ہم نے بیان کیا ہے نماز میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس طریقے سے. لیکن اگر اسے پتہ ہے اور وہ بھول گئی ہے, یا کسی نے بتایا تھا اور وہ بھول گئی ہے, اور عام طور پر عورتیں بھول ہی جاتی ہیں, یعنی 9 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں والدہ نے بتایا کہ آپ روزہ قضا کرنا ہے, اگلے سال 2 سال بعد بھول گئی وہ, پھر وہ یہ سمجھتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر ایسی حالت ہے تو اس پر قضا واجب, کیونکہ اسے علم تھا. اب بھول جو ہے, بھول کے لیے جب آپ کو یاد آئے تب آپ قضا کر لیں. اگر مکمل جہالت ہے پھر تو بات ہی ختم ہے, مکمل جہالت میں آپ قضا نہیں کریں گے.
اگر ڈاکٹر جیسے مکمل جہالت میں پورا سال نمازیں نہیں پڑھی, اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر سراؤنڈنگ جتنے بھی ہیں کسی نے بھی نہیں بتایا تب
تو جہالت ہے خلاص.
پھر جو یہ صحابی تھے, اگر اتنے سارے صحابہ کے دوران رہتے ہوئے پھر بھی ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوا,
ہاں تو جہالت ہے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یعنی قضا نہیں کرے گی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. کیا قضا کرنا چاہیے؟
اس لحاظ سے تو کرنا چاہیے.
کس لحاظ سے؟
مثال جیسے یہ حیضہ ہو رہا ہے یہاں پر ٹھہری ہوں, کسی نے بھی ان کو نہیں بتایا, ٹھیک ہے, مطلب کسی کو بھی نہیں پتا ہے انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسے ہی ہے, کوئی جاننے والے ہیں جن کو پتا ہے, تو تب تو وہ قضا کریں گے, اس لیے کہ ان کو پتا چل چکا.
جس کو پتا ہے تو وہ کرے گی نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. جس کو پتا ہی نہیں ہے, جس کو علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, مکمل جہالت, وہ کیسے کرے گی؟ اچھا اکراہ کے متعلق ایک چیز سمجھ لیں ذرا. بعض لوگ
مجبوری
اکراہ ہے, مجبوری. اکراہ کا مطلب ہے جان کا خطرہ ہو یا شدید تکلیف کا خطرہ ہو, مار پیٹ ہو. بعض اوقات صرف محض دھمکی ہوتی ہے, یہ کریں ورنہ کچھ کریں گے. یہ دھمکی جو ہوتی ہے یہ اکراہ نہیں ہوتا. دین مجبوری نہیں ہے, کسی کو مجبور نہ کرو دین کو اپنانے کے لیے جبکہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو. قرآن کی آیات سب اکٹھے کرتے ہیں نا, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, حق اور باطل الگ الگ ہو گیا اور واضح ہو گیا. اب کسی کو مجبور نہ کرو, اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, اسلام کو وہ نہیں کرنا چاہتے جزیہ دے دے, ٹھیک ہے. جزیہ کا مطلب ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر وہ رہے اور اپنا سر جھکا کے رہے ذلت کے ساتھ, اور جزیہ دیتے رہے خود اپنے ہاتھ سے جا کے دے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے عظیم چیز کو چھوڑا ہے اور میں اس ذلت کا حقدار ہوں اور مجھے یہی زندگی گزارنی ہے. اگر وہ یہ بھی نہیں مانتا پھر اس کے لیے تلوار ہے, یہاں پہ لائق رہا نہیں کہیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ اس نے مکمل انکار کیا ہے اور اسلام کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. اسلام واحد دین ہے جس کے آگے ہر انسان کو جھکنا چاہیے.
جھکانے کے لیے کیا کرنا؟
جھکانے کے لیے کہ یا تم مانو مسلمان کلمہ پڑھ لو یا تمہارے لیے موت ہے. اس وقت ضعف ہے, اس وقت کیا ہے, اس وقت ہم خود مر رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ اس وقت ہم خود مر رہے ہیں, خود ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, خود جزیہ دے رہے ہیں لوگوں کو, کافروں کو. ہمارا کیا حال ہے آج؟ لیکن لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کفر اختیار کرنا چاہے, اس کی مرضی ہے, وہ کفر اختیار کرنا کرتا رہے. کافر اگر کفر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے اس کنڈیشن میں, لیکن آج مسلمان خود ضعیف ہیں تو اس لیے کافر بھی رہے, اس کی مرضی ہے.
کو ختم کرنے کے لیے کوئی بشارت بھی
بنتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کافر آپ کے راستے رکاوٹ نہیں پیدا کرتا تب بھی لا اکراہ فی الدین ہے, چھوڑ دو اسے.
یعنی ایک
رکاوٹ نہیں پیدا کر رہا وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، وہ ریکارڈ بھی نہیں پیدا کر رہا، نہ کو آپ کے راستے میں دعوت کے راستے میں کوئی ریکارڈ پیدا کر رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن وہ اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، جزیہ بھی نہیں دینا چاہتا، اور راسم ریکارڈ بھی پیدا کر رہا ہے کہ یہ خیر دوسروں تک بھی نہ پہنچے، پھر وہ تلوار کا حقدار ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی رحم کرے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.